اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، آج 24ویں رات ہے، 1439 ہجری. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل ختم کیا تھا، ختم تو نہیں، آگے بھی بہت بڑا واقعہ ہے، مختلف پہلوؤں سے قرآن نے بیان کیا. سورہ کہف میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ پڑھا تھا، تو اس کو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو، جو حافظ قرآن نہیں ہے نا، وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی. ٹھیک ہے، پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30ویں پارہ بھی مکمل زبانی، اور 29ویں بھی مکمل زبانی ہے. یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29ویں، اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29ویں 30ویں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں. تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا، وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکو کریں گے پھر اٹھیں گے. تو وہ تہجد میں جو ہے نا، کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے. وہ سمجھ رہے ہیں، 30ویں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30ویں پارہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا، بے شک کچھ نہیں، چار لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد. جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا، تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا، ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی صورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے. پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے. تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر، ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی. میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے. تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا. تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی تھوڑی، صبح دے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے، باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے. تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو ہونا. تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران. تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں. تو سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. اس میں دو بلکہ تین واقعات ہیں، دو تو بڑے ہی دلچسپ ہیں. پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں. اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا. اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں، لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیتن آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں، جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے. بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے. نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے. بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کافر ہو یا گناہگار ہو. اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو. شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے دو چار فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی، ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا، تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا. جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، کرنی ہے تو کرو ابھی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑگڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے. بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا، بھائی ہمت کرتے ہیں. فتیا، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، نوجوان تھے، فتن کی جمع فتیا آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا. ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ, اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دے گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی, وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں. نیند آ گئی, سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا, بولو بھائی, جائز. بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے, شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا, شکار وکار کرنا ہے, یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے, طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کے کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھائی بندہ آیا ہوا کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا, روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لو اطلعت لولیت منہم رعبا ولملئت منہم فرارا. وہ کیا ہے؟ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟ بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں, اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو, فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. تو رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا, بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ, کرنسی لے کے جاؤ. فلینظر ایھا ازکا طعاما, اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے, حلال ملنا اس سے پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے, کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہاں کیا حلال حرام, اتنا مشکل کام ہے. نہیں 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 نہیں, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے, اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے. کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا, حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہرے بنا کے رکھی ہوئی, حلال لکھا ہوا ہے ہر چیز پہ, ٹھپ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں بکرا کھا رہے ہیں, جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو, مشین کا نام لینا کافی. مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے, تو انسان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے, یقینی حلال ہوتا ہے, اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا, مشکوک ہے, اطمینان نہیں ہوتا. تو فلینظر ایھا ازکا طعاما, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ, کیوں غیر مسلم ہے پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. ولیتلطف, اور ذرا احتیاط سے جانا, لا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتا نہ چلے تمہارے بارے میں. چپکے سے جانا رومال ومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتا چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا, پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, تم نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ کیا ہے بھائی, یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے. ہے بھائی تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ, کہتے ہیں علاقے علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی, تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے, اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ, انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی, انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی, یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو, پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے, اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. تو یہ مختصر واقعہ قرآن نے اصحاب کہف کا بیان کیا ہے. اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں. جواب بالکل درست تھا, پیغمبر سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں. تو اللہ کو حضرت موسیٰ کا جواب پر اشکال نہیں تھا, انداز جواب پر اشکال تھا کہ پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے, اس کے بعد میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, انبیاء کی جو معمولی سی لغزشیں بھی وہ قابل گرفت ہوتی ہیں, ذرا سی بھی الفاظ میں بھی احتیاطی ہو جائے نا تو وہ بھی قابل گرفت ہوتی ہے, لیکن یہ انبیاء کے ساتھ ہے, ہر آدمی کو اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. لوگ میں نے بتایا نا ذرا سی باتوں کو پکڑتے ہیں, یوں کی بولا یوں کی بولا, بھائی انسان ہے سب کچھ بولے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سا کہہ دیا تھا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے نا اس نے مارا ہے, یہ جو ہے نا یہ جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے نا کلہاڑا گلے میں لٹکا کے, اس مسٹنڈے نے باقی بتوں کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا, آپ اپنی زوجہ حضرت سارا کے ساتھ جا رہے تھے تو بادشاہ جو تھا نا وقت کا بڑا ظالم تھا, وہ کیا کرتا تھا جب بھی کسی مسافر کو دیکھتا اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس مسافر کو قتل کر دیتا اور اس کی بیوی سے بدکاری کرتا تھا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان کو اپنی بہن کہا, بہن, تاکہ میں قتل سے, کیونکہ اگر شوہر کہتا ہے تو وہ جان سے مار دیتا, تو کیا کہہ دیا یہ میری بہن, یعنی دینی لحاظ سے بہن ہے. تو یہ چند ایسی, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب قوم جانے لگی نا کسی میلے میں, تو ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ ان بتوں کو میں قط بناؤں گا آج, جن کے سامنے لوگ جھکے رہتے ہیں نا عبادت کرتے ہیں, تو میں ان کی آج کیا بناؤں گا, گت بناؤں گا, کسی کو ٹنڈا کر دوں گا, کسی کو ناک کاٹ دوں گا, کسی, تاکہ ان کو پتا چلے یہ تمہارے بھگوان جو ہے نا یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں, اپنی ناک کٹنے سے نہیں بچا سکتے, تمہاری ناک کی حفاظت کہاں سے کریں گے یہ قوم میں. تو اب لوگ ان کو بھی لے جانے لگے چلو, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم, میری طبیعت خراب ہے, حالانکہ آپ کی طبیعت خراب. تو یہ تین چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے ایسی ہوئی ہیں جس پر قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کو ندامت ہوگی کہ مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے. اور جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کریں, تو کہیں گے نا نا نا, مجھ سے کیا ہوا ہے, مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے, مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا. اپنی زوجہ کو جو بہن کہا وہ دینی اعتبار سے, لوگوں کو جو یہ کہا میری طبیعت خراب ہے, تو کیا مطلب ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو وہ جھوٹ تھوڑی تھا. اور جو یہ کہا کہ یہ بڑے والے نے, یہ جو مسٹنڈا بیٹھا ہوا ہے نا, حضرت ابراہیم نے کیا تھا, جتنے بت تھے نا سب کو کاٹ ناک کاٹ کے کلہاڑا سب سے بڑا والا جو تھا نا اس کے کندھے میں لٹکا دیا کہ بلی کس پہ ڈال دیں گے, اس پہ, اس نے کیا ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا, انہوں نے بولا اس نے کیا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں تھا, اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. جھوٹ تو کہتے ہیں کہ ایسی غلط بیانی جس سے لوگ یعنی وہ دھوکے میں آ جائیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ بھی کیا ہو, اور یہ کر بھی کس کے لیے رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ جو کہا کہ اس کے لیے کیا, تو سب کو پتا تھا کہ یہ تھوڑی کر سکتا ہے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے کیا. تو کہتے ہیں اس نے کیسے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس سے پوچھ لو یہ بتائے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم یہی اگلوانا چاہ رہے تھے کہ تم خود اپنے منہ سے بولو کہ یہ بول نہیں سکتا. تو جو بول نہیں سکتا ہے وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا. یہ ہوتا ہے تربیت کا ایک طریقہ کہ سامنے والے کے منہ سے آپ یہ الفاظ نکلوائیں. حضرت ابراہیم نے کہا فالہ کبیرہم ھذا, جو سب سے بڑا والا ہے نا وہ ہے سالہ, اس نے کیا ہے. وہ سالہ اس معنی میں نہیں بھائی, اس کو برادر نسبتی کہتے ہیں, اس نے کیا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اور فاسألوہم, پوچھ لو بتائے گا, ٹھیک ہے, پوچھ لو خود بولے گا میں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. فوراً ابراہیم نے کہا افل لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو کمبخت بول نہیں سکتا, کہیں فکس کر کے چلے جاؤ تو وہیں کا وہیں ہزاروں سال یوں ہی بیٹھا رہے گا. تو اس کو تم پوچھتے ہو, اس کی عبادت کرتے ہو, یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ تین باتیں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئیں جو جھوٹ نہیں تھیں, لیکن ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھیں گے کہ گویا میں نے جھوٹ بولا, معاذ اللہ, یعنی خلاف واقعہ بات کی ہے. تو انبیاء بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی, لیکن ہمارے لیے یہ اتنا اونچا معیار نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ناجائز شادی میں لے کے جا رہا ہے, مس گیدرنگ ہے, ڈھول ڈھمکے ہیں, آپ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ خواتین کے بھی مردوں کے بھی, کہ ہماری ساس جو ہے نا ایسی بہو کو زبردستی لے جاتی ہیں ایسی مس گیدرنگ والی شادی میں, ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو اب وہ کیسے منع کریں, تو بول دیں میری طبیعت کیا ہے, ایکچولی آج میں صبح سے عجیب سا فیل کر رہی ہوں, سر میں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تو وہ کہے کیا فیل ہو رہا ہے, بولیں بس سر میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ یعنی ٹوپی کرا دیں. تو ہمارے لیے ہمیں اتنا نیک فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا زیادہ نیک نا کہ ہم بولیں کہ یہ جھوٹ نہ ہو جائے, تو کچھ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ووٹ نہیں ہوتا, فیل ہو رہا ہے نا, غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو پیناڈول بھی رکھ لیں دو سامنے, ایک جعلی پیناڈول پہلے سے بنا کے رکھیں, ایسی ضرورت پڑتی رہتی ہے. جالی پیراسیٹامول پیناڈول کچھ ٹیکے پانی کے, ٹھیک ہے نا, تاکہ کبھی ساس اس طرح کا مطالبہ کریں یا رشتے دار آپ کو مجبور کریں ناجائز محفل میں جانے پر تو وہ ٹیکہ ٹھوک لیں اپنے کہ مجھے آج بہت تیز بخار ہو رہا ہے میں نہیں جا سکتا. ایسے بھی ٹیکے آتے ہیں کہ وہ ٹھکتے ہی نہیں ہیں نا, وہ اسپرنگ لگی ہوتی ہے گھس جائیں گے, ایسا سامنے والے کو ایسا لگے گا جیسے سوئی اندر گھس گئی ہے. تو یہ سب جائز ہے, بلکہ ایسے مجبوری میں واجب ہے, کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے. تو اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم سے اتنی سی بات ہوئی تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا سا لفظ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, میں ہوں. تو اللہ نے کہا پہلے کیا کہتے, اللہ ہے, اس کے بعد میں ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ایک بستی ہے وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ کے پاس جو علوم تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے, حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. اور حضرت موسیٰ کے علوم کی اہمیت خضر علیہ السلام کے علوم کی اہمیت سے زیادہ, کیونکہ یہ شریعت کا علم رکھتے ہیں, وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے, ان کے ساتھ خادم بھی تھا. تو مچھلی ساتھ رکھی کھانے کے لیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اچھی چیزیں کھاتے ہیں, فش, صحیح ہے نا, انبیاء کی خوراکوں میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے بہت دور چلتے چلتے تھک گئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, سنا ہے کہ اللہ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر جانتے تھے یہ جلالی پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, یہ میرے ساتھ, بولو بھائی, نہیں چل سکتے. فرمائی انک لن تستطیع معی الصبر, اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا, کوئی بھی ایسا کام میں کروں گا جو بظاہر غلط ہوگا تو خاموش نہیں رہے گا, تو تو پیغمبر ہے, پیغمبر تو منکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کیا کروں گا, صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا, اور آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا, کیونکہ تو اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. تو کہا پھر ٹھیک ہے, پھر چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب خاموشی سے سفر کرنا میرے ساتھ. فن تلقا, دونوں نکلے, ایک کشتی میں سوار ہوئے, رکیبا فی السفینہ, کشتی میں بیٹھے ہیں. جب کشتی پار ہوئی ہے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا, عیب دار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ ایک معصوم آدمی کی کشتی کو کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا اس کی کشتی کا, توڑ دیا اس کو. لقد جیت شیئا امرا, کہنے لگے آپ نے تو عجیب ہی کام کیا, ظلم کیا اس کے اوپر. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لکا, بیٹا نہیں چھڑو کسی چیز کو, الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا, کہنے لگے لا تو آخرنی بیما نسی, تو بھائی اگر کوئی آدمی بھول جائے نا اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے, بھولے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ, اور اتنی ٹینشن میں نہ ڈالیں, بس اب نہیں پوچھوں گا. فن تلقا, آگے چلے ہیں دونوں. حتی اذا لقیا غلامن, ایک نوجوان نظر آیا, حضرت خضر گئے اس کی گردن کاٹ دی, اس کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسم بغیر نفس, بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا. نفسن زکیہ, معصوم جان. لقد جیت شیئا نکرا, بہت بڑا جرم ہے یہ, انسان کو مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا تھا اے موسیٰ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی, اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں, اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں, واپس چلا جاؤں گا میں, یہی میری سزا ہے, اب نہیں پوچھوں گا. فن تلقا, پھر نکلیں. حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلہا, ایک بستی میں گئے, وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں, تھوڑا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, مجبور ہے. بستی والے ایسے نیمبو نچوڑ. مسافر پر تو سبھی کو ترس آتا ہے نا, اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بےچارے ایسے, یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں, وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا, انہوں نے نہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی جو جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا, کشتی توڑ دی, بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ, اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں. اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے, ان سے کیا لیتے, پیسے لے کے کر لیتے یہ کام, ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا ہذا فراق بینی وبینک, اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان جدائی, بس اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا, جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. اور یہ جو نوجوان بچہ تھا اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا, اس کے والدین نیک لوگ ہیں, تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ نافرمان ہوتا جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا, اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے. تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے, وکانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا, تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں. اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے, اللہ کے حکم سے. اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں, ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں علی المنکر کا جذبہ, کیونکہ پیغمبر تھے نا, پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں, برائی کو روکنے کے لیے, تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے اس پہ خاموش نہیں ہوئے, یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ ابا چونکہ نیک تھا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کی پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے, خزانہ محفوظ رہنا چاہیے, تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کہ دیوار کو سیدھا کر کے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالی خیال رکھتے ہیں اس باپ کی وجہ سے. آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد غریبی میں اٹھائے گی. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ابا نیک تھے, صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا, ابا کا نیک ہونا, اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی. البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ نا کچھ غلط بھی استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں زندہ بھی کر دیتے ہیں اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں یہ بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے فلانی جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے. تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دیے ہیں. حضرت خضر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, ان کو اللہ نے الہام کیا, اگر پیغمبر تھے تو وحی کی, ولی تھے تو الہام کیا, اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی معنی میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا. تو اللہ بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے, انسانوں کے ذریعے لے لیتے ہیں, جانوروں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ. کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے, کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں, جانور کے دل میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے بولو بھائی کرتا ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے. قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی. تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی. اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں. وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں، اس کے شر سے بچا لیں. تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے. دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو، ختم کرو. اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے. تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی، ختم. اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنی کثرت سے زمین میں، وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی، بہت بڑی تعداد، زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے. فرمایا اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی لڑائی ہوگی، وہ اللہ سے بد دعا کریں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، بارشیں برسیں گی، سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہ بہ کے ٹھکانے لگیں گی. تو پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایسا زمین میں پھر انصاف پھیلے گا، ایسا انصاف پھیلے گا، ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی، ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے، ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے. کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے، ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی، کسی چھوٹے قد کی عورت سے، بچے اتنے اتنے سے، اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے، بڑے ہی نہیں ہو رہے وہ ماں پہ گئے قد میں. تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتا ہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے. یہ کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے، ختم. اب آپ دیکھو، ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں، خوشبو آتی تھی دور تک، اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے. تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں، میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں، میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں ہوں، اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ، وہ مذاق سمجھتے ہیں، وہ ایک اٹھا کے لے آتا ہے، میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا، تو میں کھا گیا، میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں. تو حیران ہو رہا یار، یہ تو میں سمجھتا تھا مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ چھ سات چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں, کچھ ہماری بدامالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے, اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں, صحیح روایاتیں کم ہیں, اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر, اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے, یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو گھوم, ان کو تو نظر آئے نہیں, سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو, انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا, ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نا جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو, وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہے. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا, حضرت خضر علیہ السلام نے کیا آب حیات پیا تھا؟ اگر پیا تھا تو وہ زندہ ہوں گے کیونکہ سمندر کے کنارے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں, اور صوفیہ کو اس کے مشاہدے بھی ہوئے, لیکن اس پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن میں یہی ہے کہ ہر آدمی نے مرنا ہے, صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے, باقی تمام پیغمبر دنیا سے چلے گئے, اور خضر علیہ السلام سے بھی بظاہر یہی ہے کہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے. لیکن بہر الباس صوفیوں کو مشاہدہ ہوا ہے, وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, تو کسی بزرگ کی توہین بہرحال جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر ہیں تو وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام مجھے ملے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ جہاد کے میدان میں ہونا چاہیے اس وقت. تو خیر اپنے اپنے ذوق ہیں, لیکن کوئی شرعی دلیل اس پر موجود نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے اس پر. کل بروز ہفتہ 9 جون بعد نماز ظہر حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب کے خلیفہ مجاز جناب شاہین اقبال اثر صاحب دامت برکاتہم اصلاحی بیان فرمائیں گے. ہم اپنی مسجد میں روزانہ کسی عالم کو بلاتے ہیں بیان کے لیے, روزانہ کوئی نہ کوئی عالم ظہر میں آتے ہیں بیان کرنے کے لیے, روزانہ آ رہے ہیں نا, کوئی ناغہ تو نہیں ہوا کسی دن. کل انشاءاللہ آئیں گے, حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں حضرت شاہین اقبال اثر, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, تو آپ حضرات نے جم کر بیٹھنا ہے. اور میرا ابھی اس کے بعد ایک اور بیان بھی ہے, کہیں جا رہا ہوں میں بیان کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگوں نے مولویوں کو کیا سمجھا ہوا ہے, بٹن دباؤ بس یہ بولنا شروع کر دیں گے. تو مجھے اپنے اوپر وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے وہی جو سنا چکا ہوں اکثر, کہ بھائی وہ موٹر سائیکل ایک آدمی نے خریدی, ہر تھوڑی دیر میں کوئی آ جاتا کہ بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا میں, بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا. اب وہ مجبور ہو جاتا کہ جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے تو وہ دے دیتا, بھائی ڈال دے چلا لے, پھر تھوڑی دیر میں یار وہ بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا. جب کئی دفعہ ایسے ہوا نا تو وہ ایک صاحب آئے کہنے کہ یار بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا, تو ایک ڈالڈے کا ڈبا لے کر آیا خالی, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. بولا بائک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی. تو ہمیں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی افطاری کر لی, کھانا کھا لیا, پیٹرول بھر گیا, اب مولوی صاحب ایک بیان اور کر دو, تو ڈبے میں کھجوریں ڈالو اور اس کو کیا کر دو, بیان کے لیے رکھ لو. تو خیر جانے ایک جگہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خوب خوب خدمت لے لے, قبول فرما لے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।